الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صلوات پڑھیں محمد اور آل. جی بات ہوئی متشابہات کے بارے میں کہ متشابہات کی عم کیا ہیں, محکمات ہیں. متشابہات کو اگر پلٹایا جائے محکمات کی جانب تو وہ محکم بن جاتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ متشابہات کو لایا کیوں گیا, فلسفہ کیا ہے متشابہات کو لانے کا. روایات میں ایک جو فلسفہ بتایا گیا ہے روایات کے لحاظ سے وہ یہ ہے کہ متشابہات کی وجہ سے انسان راسخون فی العلم کے پاس جائے گا. متشابہات کی وجہ سے انسان تاکہ ان متشابہات کو کیا بنائے, محکم بنائے. اب یہ راسخون فی العلم ہیں کون؟ برید ابن معاویہ امام جعفر صادق یا امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں, روایت میں آیا ہے ان دونوں میں سے کسی ایک سے روایت کی ہے. امام فرماتے ہیں, امام جعفر صادق یا امام باقر علیہ السلام, فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الراسخین فی العلم, بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راسخین فی العلم میں سے افضل ہیں. قد علمہ اللہ عز وجل, خداوند عالم نے اسے تعلیم دی ہے, جمیع ما انزل علیہ, تمام اس کی جو اس نے اس پر نازل کیا ہے, من التنزیل تنزیل میں سے, و التاویل تاویل میں سے, وما کان اللہ, تنزیل اور تاویل سے مراد تفسیر ہے, تنزیل سے مراد تفسیر ہے اور تاویل سے مراد جو اس دن بیان کیا حقیقی مستاق کا معلوم ہونا. وما کان اللہ لینزل علیہ شیئن لم یعلمو تاویلہ و اوسیاؤہ, اور اس کے اوسیا رسول اکرم کے اوسیا, من بعدہ اس کے بعد, یعلمونہ کلہ سارے کے سارے علم قرآن کو جانتے ہیں, یعلمونہ کلہ والذین لا یعلمون تاویلہ, اور جو لوگ نہیں جانتے وہ آتے ہیں ان سے سوال کرتے ہیں,
یعنی اللہ
رسول اکرم کے اوسیا. ٹھیک, قرآن کس پہ مشتمل ہے؟ خاص و عام و محکم و متشابہ ناسخ و منسوخ, فالراسخون فی العلم یعلمونہ, راسخون فی العلم ان کا علم رکھتے ہیں. بس متشابہات کو لانے کا ایک اہم ترین مقصد کیا تھا کہ انسان انبیاء کے پاس جائے اور ان متشابہات کو کیا بنائے, محکم بنائے. انبیاء کے پاس جائے, نبی رسول اکرم کے پاس جائے, راسخون فی العلم کے پاس جائے, اوصیاء کے پاس جائے, تاکہ وہ متشابہات کو حل کر سکے. ٹھیک, اس کے بعد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ, ہم نے کہا کہ رب, یہ دعا ہے راسخون فی العلم کی, یعنی اس طرح ہے, یقولون آمنا بھی, کہتے ہیں ہم ایمان لے ہیں اس پہ, کل من عند ربنا, ہر ایک ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے. اس کے بعد یقولون ربنا لا تزغ قلوبنا, کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو کج نہ بنا, یعنی نعمت کے دوام کو چاہتے ہیں, اس راسخون فی العلم کے مرتبے کو دائمی چاہتے ہیں, تبھی دعا کر رہے ہیں. بعد اذ ہدیتنا, اس کے بعد کہ تو نے ہماری ہدایت کی, وہب لنا من لدنک رحمہ, اور تو عطا کر, تو دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت. ہم نے بتایا کہ رحمت کو نکرہ لایا گیا ہے, دو وجوہات ہیں, معین کر کے بندے نے نہیں بتایا, بندہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ بندے کا کیا حق خداوند عالم پہ کہ وہ معین کر کے بتائے کہ کون سی رحمت مجھے چاہیے, بندے کا کوئی حق نہیں بنتا. اور دوسری وجہ, بندے کو کیا علم کہ کون سی رحمت کی زیادہ اسے ضرورت ہے. بس تواضع و انکساری رحمتن انک انت الوہاب. بس توحید میں راسخ ہیں تبھی ربنا کا کلمہ انہوں نے پہلے کہا انک انت الوہاب. یہاں اقرار کر رہے ہیں کہ صرف عطا کرنے والا تو ہی ہے, ہم صرف مانگتے کس سے ہیں؟ خداوند عالم سے. اے خداوند عالم ہم تجھ سے مانگتے ہیں کیونکہ تو ہی وہاب ہے. اس کے بعد ربنا انک جامع الناس یقولون ربنا انک جامع الناس, کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار انک جامع الناس لیوم لا ریب فی, بے شک تو اکٹھا کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن جس میں کوئی شک نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد, بے شک خدا اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. جی صلوات پڑھیں محمد اور آل. اب خداوند عالم کا ایک نام جامع ہے, خداوند عالم کا ایک نام کیا ہے؟ جامع ہے. جامع سے مراد کیا ہے؟ جامع سے مراد ہے کہ خداوند عالم قیامت کے دن سب لوگوں کو اکٹھا کرے گا. جامع سے مراد خداوند عالم تمام لوگوں کو قیامت کے دن جمع کرے گا, اکٹھا کرے گا. لا ریب فی سے مراد کیا ہے؟ لا ریب فی, اس میں کوئی شک نہیں. اس سے مراد یعنی ان ہستیوں کو یقین ہے کہ قیامت کا واضح ہونا بدیہی طور پہ ہے, قیامت میں کوئی شک نہیں. مراد یہ ہے کہ قیامت میں ہمیں سب سے زیادہ یقین ہے, بدیہی طور پہ ہے, واضح طور پہ ہے قیامت کا واقع ہونا. لا ریب فی سے مراد ہے واضح طور پہ قیامت کا واقع ہونا ہوگا. ٹھیک, لا ریب فی, جس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک, ربنا تو ہم نے بتایا کہ ربنا کیوں پہلے ربنا کہہ رہے ہیں؟ اے خداوند عالم ہماری ذات میں تیرے علاوہ کوئی تصرف نہیں رکھتا, حق کے تصرف نہیں رکھتا. ایک, اور یہ کس علم میں راسخ ہیں؟ علم توحید میں. تبھی ربنا پہلے کہہ رہے ہیں کہ علم توحید میں راسخ ہیں. شروعات بندہ کس سے کرتا ہے؟ اپنے مالک حقیقی سے. انک جامع الناس لیوم, اس دن میں, لا ریب فی, جس میں کوئی شک نہیں. کیوں انہیں مکمل طور پہ یقین ہے کہ قیامت کا دن واقع ہونے والا ہے؟ یہاں اقرار کر رہے ہیں ہمیں یقین اس وجہ سے آیا کہ خداوند عالم اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. خداوند عالم نے ہمیں بتایا ہے کہ قیامت کا دن واقع ہونے والا ہے, بس تبھی کہہ رہے ہیں کہ لا ریب فی, اس میں کوئی شک نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد, بے شک خدا اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اب سوال یہ ہے اس آیت کا تعلق پہلی والی آیت کے ساتھ کیسے ہے؟ اس آیت کا تعلق پہلی والی آیت کے ساتھ کیسے ہے؟ جواب یہ ہے اس آیت کا پہلی والی آیت کے ساتھ تعلق یہ ہے, راسخون فی العلم کہہ رہے ہیں کہ اے خداوند عالم جو رحمت ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں, جو رحمت ہم تجھ سے طلب کر رہے ہیں, وہ رحمت ہمیں بڑی کام آنے والی ہے قیامت کے دن. وہ رحمت بڑی کام آنے والی ہے قیامت کے دن. اب کیا چیز قیامت کے دن بندوں کو نفع دے گی؟ کون سی چیز ہے؟ کون؟ رحمت خدا. یہ سورۃ دخان کی آیت نمبر 40, 41, 42 ہے, تین آیتیں ہیں. ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین, میقاتہم اجمعین, بے شک ان کے اکٹھے ہونے والے دن, فیصلے والا دن ان کے اکٹھے ہونے کا دن ہے, ان کے سب, ان سب کے اکٹھے ہونے کا دن ہے. بے شک فیصلے والا دن ان سب کے اکٹھے ہونے والا دن ہے.
کون سی آیت؟
سورہ دخان آیت نمبر 40, 41, 42. بے شک فیصلے والا دن ان سب کے اکٹھے ہونے والا دن ہے. یوم, اس دن, لا یغنی مولا عن مولا شیئا, کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آنے والا. ولا ہم ینصرون, اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. الا من رحم اللہ, مگر یہ کہ جس پہ خداوند عالم کی رحمت ہو, مگر جس پہ خداوند عالم کی رحمت ہو, بس رحمت جس پہ نازل ہو وہی بچ جائے گا.
یہ کوئی دوست کام آنے والا نہیں ہوگا,
اس کے بعد ہاں جی, اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی, نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی مگر جس پہ خداوند عالم رحم کرے, یعنی جس پر خداوند عالم کی رحمت شامل ہو جس پہ. ٹھیک, انہو ہو العزیز الرحیم, بے شک وہی غالب ہے یعنی عذاب دینے میں, رحیم ہے یعنی رحم کرنے میں, کہ کون رحمت خدا میں شامل ہوتا ہے تو اس کو رحمت خدا ملے گی اس دن. جو خدا کے غلبے اور انتقام میں آئے گا اس کو خدا کا غلبہ نظر آئے گا. بے شک وہی غالب رحم والا ہے. بس قیامت کے دن کون سی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت پڑے گی؟ رحمت خدا کی. راسخون فی العلم دعا کر رہے ہیں کہ اے خداوند عالم, جب تو ہمیں اکٹھا کرے قیامت کے دن تو ہمیں سب سے زیادہ رحمت کی ضرورت ہوگی, ہمیں رحمت کی ضرورت ہوگی. تبھی بس اس آیت کا پہلی والی آیت کے ساتھ تعلق کیا ہے کہ دعا کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں تیری رحمت کی ضرورت ہوگی. تبھی کہا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. بندے کو قیامت کے دن تیرے رحم کی ضرورت ہے, رحمت کی ضرورت ہے تاکہ وہ نفع میں پہنچے, تاکہ اسے فائدہ ہو. اس کے بعد ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ. پہلے اس آیت کا پہلی والی آیت کے ساتھ کیا تعلق؟ یہ آیت بتا رہی ہے کہ کن لوگوں کو رحمت خدا کام نہیں آئے گی, کن لوگوں کو رحمت خدا کن لوگوں پہ خدا کی رحمت شامل نہیں ہوگی, وہ کون سے لوگ ہیں؟ کا ان الذین کفروا, کافر لوگوں کو خدا کی رحمت شامل نہیں ہوگی. اب کفر کی اقسام کیا ہیں؟ کفر کی اقسام روایت ہے, ابو عمر زبیری کی روایت ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ مجھے کتاب اللہ کی روشنی میں سمجھائیں کہ کفر کی کتنی قسمیں ہیں, یعنی قرآن کریم میں کفر کی کتنی قسمیں بیان ہوئی ہیں. امام نے فرمایا کتاب خدا میں کفر کی پانچ قسمیں بیان ہوئی ہیں. بس ان راسخون فی العلم میں سے ایک راسخ فی العلم کفر کو بتا رہے ہیں کہ کفر کتنا بیان ہوا ہے قرآن کریم میں. پہلی قسم کفر جہود ہے, کفر جہود. جہود ہے حلوے والی ہے, کفر جہود ہاتھی والی ہے نہیں بلکہ جی کفر جہود. اس کفر جہود کی دو قسمیں ہیں, کفر جہود کی دو قسمیں ہیں. پانچ تبھی بنیں گی جب کفر جہود کی دو قسمیں بنیں. ایک وہ جو خداوند عالم کا انکار کرتا ہے وہم و گمان کے سبب, جہالت کے سبب. پہلی قسم کفر جہود کی کیا ہے؟ کہ خداوند عالم کا انکار کرنا جہالت اور گمان کے سبب, وہم و خیال کے سبب. سورہ جاسیہ میں وما یہلکنا الا الدہر, ہمیں ہلاک نہیں کرتا سوائے زمانہ, وقت ہمیں دہر ہمیں ہلاک کرتا ہے. وما لہم بذلک من علم, خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ انہیں کوئی علم ہی نہیں, جاہل ہیں کہ خداوند عالم کا کہ وہ منکر ہیں. وما لہم بذلک من علم انہم الا یظنون, نہیں وہ کرتے مگر گمان. بس یہ خداوند عالم کا انکار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ان کی جہالت. بس کفر جہود کی پہلی قسم خداوند عالم کا انکار کرنا جہالت گمان کے سبب. دوسرا, علم ہے خداوند عالم کا لیکن ہٹ درمی سے کفر کرتے ہیں. علم ہے, یقین ہے کہ خداوند عالم کا وجود ہے،
یعنی کہ علم ہونے کے
باوجود وہ خداوند عالم کا انکار کرتے ہیں. سورہ نمل کی آیت نمبر 14، سورہ نمل آیت نمبر 14، وجہدوا بہا، انہوں نے انکار کیا اس کا، واستیقنتھا انفسہم، ان کے نفسوں کو یقین تھا، خود ان کو یقین تھا، ظلم و علوا، کس وجہ سے انہوں نے انکار کیا؟ ظلم اور سرکشی کی وجہ سے. فنظر، پس تو ذرا دیکھ، کیف کان عاقبۃ المفسدین، مفسدوں کا انجام کیسا ہوا. ٹھیک، بس کفر جہود کی دو قسمیں ہیں، ایک خداوند عالم کا انکار کرنا جہالت کے سبب، ٹھیک، ایک خداوند عالم کا انکار کرنا علم ہونے کے باوجود، یقین ہونے کے باوجود. سورہ نمل کی آیت نمبر 14 نے کیا کہا؟ کہ انہوں نے انکار کیا اس کا اور انہیں یقین تھا اس کا، یقین رکھتے تھے. انکار کیوں کیا؟ ظلم اور سرکشی کے سبب، ظلم اور سرکشی کے سبب انہوں نے انکار کیا. اور فرمایا فنظر، پس تو دیکھ کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا. ٹھیک، یہ دو قسمیں ہوئیں. تیسری قسم کیا ہے؟ کفران نعمت.
نہیں، کفر جہود ہی کی قسم ہے، دو قسم.
نہیں، یہ کفر جہود دو قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، دو قسمیں ہوئیں. اب تیسری قسم کفران نعمت، تیسری کفران نعمت ہے. ومن شکر، جو شکر کرے گا، فانما یشکر لنفسہ، بس وہ اپنے لیے شکر کرے گا. ومن کفر، اور جو کفر کرے گا، یہ کفر کس معنی میں ہے؟ ناشکری کے معنی میں. اور جو ناشکری کرے گا، جو کفر کرے گا، بس کفران نعمت، ناشکری بھی کفر ہے. ٹھیک، ومن کفر، اور جو کفر کرے گا، فإن ربی غنی کریم، بس میرا پروردگار بے نیاز اور عزت والا ہے، کریم ہے.
اور جو کفر کرے گا، یعنی ناشکری کرے گا، اس کا کیا؟
بس بے شک میرا رب بے نیاز اور کریم ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، ہاں، یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 40 تھی جو ابھی پڑھی ہے، ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 40 تھی. ہاں، اور کریم ہے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں جو آپ کو یاد ہوگی، لئن شکرتم لازیدنکم، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، آیت نمبر 7، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7، اگر تم شکر کرو گے تو وہ تمہارے لیے نعمتوں کو زیادہ کرے گا. آیت نمبر 7، ولئن کفرتم، اور اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، تو بے شک میرا عذاب لشدید، سخت ہے. تو میں نعمتوں کو زیادہ کروں گا تمہارے لیے، اور اگر تم کفر کرو گے، مراد ناشکری، اگر تم کفر کرو گے بے شک میرا عذاب سخت ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 ہے، اس کو آپ خود دیکھ لیجئے گا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 ہے، فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، خود دیکھ لیجئے گا، بس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152، فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. بس یہ کفر کی تیسری قسم تھی، کفران نعمت. چوتھی قسم جو امام نے فرمائی کہ قرآن کریم نے بیان کی ہے، وہ ہے چوتھی کفر کی قسم، خدا کے حکم کو جھٹلانا، خدا کے حکم کا انکار کرنا، کفر اوامر الہی، کفر اوامر الہی یا کفر امر الہی. یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85، افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے بعض حصے پہ ایمان لاتے ہو، و تکفرون ببعض، اور بعض کا انکار کرتے ہو، یعنی بعض کا کفر کرتے ہیں، بعض پہ ایمان لے آتے ہیں، جو ان کی من پسند چیزیں ہیں ان پہ ایمان لے آتے ہیں، اور جو ان کو ان کے من کو نہیں بھاتی، جن سے مطمئن نہیں ہوتے، اس ان کو بجا نہیں لاتے. بس افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصے پہ، و تکفرون ببعض، اور بعض کا انکار کرتے ہو. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85. یہ تھی کفر کی چوتھی قسم، اوامر الہی کا کفر کرنا. پانچویں قسم ہے کفر براءت. کفر براءت حمزہ سے بری الذمہ ہونا، بیزاری اختیار کرنا، بیزاری دور ہونا، براءت یعنی آپ کسی چیز سے دوری اختیار کرے، بیزاری اختیار کرے، یہ پوزیٹیوٹی ہے. دیکھ لیجئے گا، یہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 ہے، اس میں جناب ابراہیم کا قول ہے. سورہ ممتحنہ اس کی آیت نمبر 4 ہے، حضرت ابراہیم نے فرمایا کفرنا بکم. سورہ ابراہیم، ہاں حضرت ابراہیم، معذرت، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4، حضرت ابراہیم کا قول نقل کرتا ہے قرآن کریم، کفرنا بکم، ہم نے بیزاری اختیار کی ہے تم سے، ہم نے بیزاری اختیار کی ہے تم سے، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اور شروع ہو گئی ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور کینہ ہمیشہ سے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم خدائے واحد پہ ایمان نہ لے آؤ. خدائے واحد پہ جب تک تم ایمان نہیں لاتے، کفرنا بکم، میں بیزاری، ہم بیزاری اختیار کرتے ہیں تم سے. بس یہ جو پہلا جملہ آیا کفرنا، یہ کس معنی میں ہے؟ بیزاری اختیار کرنے کے معنی میں، دوری کے معنی میں. ہم نے بیزاری اختیار کی تمہاری، اور شروع ہو گئی ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور کینہ ہمیشہ، یہاں تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ خدائے واحد پہ، یہاں تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ خدائے واحد پہ. بس یہ تھی پانچویں قسم. اب وہ یہ اگر پانچ قسمیں آپ کو معلوم ہو گئیں تو قرآن کریم میں جا کے نظر ڈالیے گا کہ یہاں کفر کس معنی میں استعمال ہوا ہے. یہاں ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ. جی یہ کون سا کفر ہے؟ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، فائدہ نہیں دیں گے انہیں ان کے مال اور نہ ہی ان کی اولاد خدا کی بنسبت ذرہ برابر، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، وہی جہنم کا ایندھن ہوں گے. بس یہ کون سا کفر ہے؟ کفران نعمت بھی کہہ سکتے ہیں، اگر اموال اور اولاد کو خدا کی راہ میں استعمال نہیں کیا، شکر نہیں کیا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. کفر خدا بھی ہو سکتا ہے، خداوند عالم کا کفر بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی، اوپر جو پہلے آیا ہے ان الذین چوتھی آیت میں جو آیا ان الذین کفروا بآیات اللہ، خداوند عالم کی آیات کا انہوں نے کیا انکار کیا. ہم نے پہلے کہا ہے کہ خداوند عالم کی آیات کا انکار گویا کس کا انکار؟ خداوند عالم کا انکار، خداوند عالم کا انکار. بس ہو سکتا ہے کہ کفران نعمت ہو سکتا ہے کہ کفر جہود میں سے ہو، کفر جہود میں سے ہو، بس دونوں قسموں میں ہو سکتا ہے. اگر انہوں نے اپنے مال اور اولاد کو صحیح جگہ پہ استعمال نہیں کیا تو کفران نعمت میں، اور اگر خداوند عالم کا انکار کیا ہے تو کفر خدا جہود، کفر جہود. صحیح. اب آیت میں ذکر ہوا مال اور اولاد، آیت نمبر دس ہے. اب مال اور اولاد، قرآن کریم میں اگر آپ نظر دوڑائیں، قرآن کریم میں مال ایک نسبت سے آزمائش ہے، ایک نسبت سے خسران ہے. قرآن کریم میں مال اور اولاد جو بیان ہوا ہے، مال اور اولاد کا جو ذکر ہوا ہے، ایک نسبت سے وہ آزمائش ہے، ایک نسبت سے وہ خسارہ ہے. بس آزمائش ہے، خداوند عالم کی طرف سے ملی ہے، یہ ایک آزمائش ہے. اگر صحیح جگہ پہ اسے ہم استعمال کریں تو نعمت، اگر صحیح جگہ پہ استعمال نہ کریں تو خسارہ. قرآن کریم نے کہا سورہ انفال کی آیت نمبر 28، وَعْلَمُوا، جان لو تم، انما اموالکم واولادکم فتنتن، یہ کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنتن، تمہاری آزمائش ہے. بس یہاں آزمائش، بس جو بھی خداوند عالم کی طرف سے ہمیں کوئی چیز ملے، کوئی چیز عطا ہو خداوند عالم کی طرف سے، وہ کیا ہے؟ آزمائش ہے. اگر ہم نے اسے صحیح جگہ پہ یوز کیا تو قرآن کریم کیا کہے گا؟ زینتن، یہ زینت ہے ان کے لیے. اگر صحیح جگہ پہ استعمال نہیں کیا،
خسارہ.
ہاں خسارہ. تبھی سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 نے کہا، اے ایمان والو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں یاد خدا سے غافل کر دے. اے ایمان والو، ایسا نہ ہو کہ غافل کر دے تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں یاد خدا سے. اور جو اس طرح ہوگا، یعنی جس جو مال اور اولاد کی وجہ سے خدا سے غافل ہوگا، وہی خسارہ پانے والا ہے. بس قرآن کریم نے ایک نسبت سے آزمائش قرار دیا مال اور اولاد کو، ایک نسبت سے زینت قرار دیا، ایک نسبت سے خسران قرار دیا. بس ان تینوں نسبتوں کو سمجھنا ضروری ہے. نفی نہ کیجیے گا مال اور اولاد کی. بعض لوگ آ کے مکمل نفی کر دیتے ہیں مال اور اولاد، مال اور اولاد ہونا ہی نہیں چاہیے، زندگی کہاں کٹے پہاڑوں میں. نہیں نہیں نہیں، مال اور اولاد کو استعمال کہاں کرو، یہ بحث. استعمال اگر صحیح جگہ پہ کرو گے اس آزمائش کو تو زینت، نعمت. اگر استعمال صحیح جگہ پہ استعمال نہیں کرو گے تو وہ کیا ہوگا؟ خسران ہوگا. ٹھیک. اب اس کے بعد آیا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہ لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے. بڑا غور سے دیکھیے گا، قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ خداوند عالم انہیں جہنم میں ڈالے گا، خداوند عالم انہیں جہنم کا ایندھن بنائے گا، بلکہ وہ خود کیا ہوں گے؟ ایندھن جہنم ہوں گے. جہنم کا کیا ہوں گے؟ ایندھن ہوں گے. پتہ یہ معلوم یہ ہوتا ہے، جی پتہ یہ چلتا ہے، یہ آیت یہ بتاتی ہے، جملہ یہ بتاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود جلاتا ہے، خداوند عالم اسے نہیں جلاتا. انسان اپنے آپ کو خود جلاتا ہے، خود ذمہ دار ہے اپنے جلانے کا، خود جلنے کا، خداوند عالم اسے نہیں جلاتا. مثال کے طور پہ اب آپ کہیں کہ خداوند عالم نے جہنم کیوں بنایا؟ دیکھیں، اگر آپ آگ جلائیں، آگ جلا کے آپ نے اپنا ہاتھ ڈالا اور جلایا اپنے ہاتھ کو، آپ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند عالم نے آگ کیوں پیدا کی؟ نہیں نہیں، اعتراض خداوند عالم پہ نہیں ہونا چاہیے، اعتراض اس پہ ہونا چاہیے جو ہاتھ کو کہاں لے جائے؟
آگ کی طرف.
اس آگ سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے. ہاں جی، بس آگ خود اس جہاں کی نعمت ہے. ہاذہ جہنم اللتی یکذب بہا المجرمون، یہ جہنم جسے مجرم لوگ جھٹلاتے ہیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان، خدا کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ بس جہنم ایک نعمت ہے. اگر کوئی انسان خود جہنم میں جا کے گرے تو بنانے والے کا کوئی قصور نہیں، بلکہ جانے والے کا کیا ہوگا؟ قصور ہوگا. بس دلیل کیا ہے کہ انسان خود جہنم کا ایندھن بنتا ہے، نہ کہ خداوند عالم اسے ایندھن بناتا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے، ایک ہے عامل، عمل کرنے والا، عمل ایک عمل ہے، ایک عامل ہے. عمل دیکھیے گا، الذین یاکلون فی بطونہم، انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کرنے کے سبب، وہ اپنے پیٹوں میں کیا کھا رہے ہیں؟ آگ کھا رہے ہیں. یہ عمل ہوا. عمل ہوا یا کلون کھا رہے ہیں وہ آگ. جب انسان آگ کھائے تو وہ جلے گا ہی. دیکھیں نا, ہم نے کہا کہ آگ موجود ہے, اس سے آپ فائدہ لیں, قرب خدا کو حاصل کریں, جہنم سے قرب خدا کو حاصل کریں. اگر کوئی خود شخص جائے اور اس آگ میں گرے, اس جہنم میں گرے, بس کھاتا کون آگ ہے, استعمال کون کرتا ہے, جاتا کون ہے اس آگ کی طرف؟ انسان, نہ کہ نعوذ باللہ خداوند عالم اسے آگ میں ڈالتا ہے. بس
انسان کے اپنے بس,
ہاں انسان کے اپنے بس میں ہے. عمل اس نے خود آگ والا انجام دیا اور وہ جلے نا, بس عمل کیا دیا انجام؟ آگ کا. کھایا آگ کو, پھر بنا کیا؟ آیت یہ کہتی ہے اولائک ہم وقود النار, آگ کھائے گا تو وہ ایندھن بنے گا آگ کا. بس آگ کھائے گا تو ایندھن کس کا بنے گا؟ آگ کا ہی بنے گا. بس انسان خود جاتا ہے اس عذاب کی طرف. خداوند عالم نے اس جہنم کو رکھا تاکہ اس سے دوری اختیار کرے, اس سے ڈر جائے اور خداوند عالم کے حضور آ جائے, قرب خداوند عالم حاصل ہو. بس جہنم اس جہاں کی ایک سب سے بڑی نعمت ہے اگر انسان اس کو صحیح استعمال کرے. بس سوال یہ ہے کہ آگ جلائے گی کسے؟ جسم کو یا روح کو یا دونوں کو؟ ہاں جی احسن, تم دونوں کو جلائے گی. اگر قرآن کریم میں جائیں تو قرآن کریم یہ کہتا ہے نار اللہ الموقدہ, ایسی نار ہے اللتی جو جلائے گی, اللتی بھڑکتی ہوئی آگ, اللتی تتلع علی الافئدہ, جو دلوں پہ جا کے پڑے گی, دلوں کو بھی جلائے گی, روح انسان کو بھی عذاب آئے گا. صرف جسم کو عذاب نہیں آئے گا بلکہ روح کو بھی عذاب آئے گا. عذاب روح بھی محسوس کرے گا, عذاب جسم بھی محسوس کرے گا. بس گناہ کا ظاہر بھی ہے, ظاہر کیا ہے؟ حرمت. گناہ کا ظاہر کیا ہے؟ حرمت ہے. اور اس کا باطن کیا ہے؟ آگ ہے. اور یہ آگ کس کو جلائے گی؟ جسم کو بھی جلائے گی اور روح کو بھی جلائے گی. بس ظاہر کیا ہے اس کا؟ گناہ کا ظاہر حرمت ہے. گناہ کا ظاہر کیا ہے؟ حرمت ہے کہ یہ حرام مال ہے. لیکن اس کا باطن کیا ہے؟ آگ ہے. بس ہمیں سمجھانا کیا چاہیے اپنے بچوں کو, اپنے عزیزوں کو, یا اپنے جو قریبی ہیں ان کو سمجھانا کیا چاہیے کہ یہ صرف حرام نہیں, یہ ظاہر اس کا حرام ہے اور باطن اس کا کیا ہے؟ آگ ہے. جب انسان کو یہ معلوم ہوگا کہ باطن اس کا آگ ہے تو بات آگ سے دور ہوگا. نہیں, حرمت یعنی جہاں حرام ہے خداوند عالم نے روکا ہوا ہے. احترام کس کا بجا لائیں گے آپ؟ ہاں جی, نہیں یہاں محترم گھر, مسجد الحرام یعنی محترم گھر ہے, یہاں کوئی حرمت والا کام آپ نے نہیں کرنا. احترام والا گھر ہے یہاں, اس کے احترام کو کیا رکھنا ہے؟ قائم رکھنا ہے. انتہرا بیتی, جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کو کیا کہا؟ تم دونوں میرے گھر کو کیا رکھو؟ پاک رکھو. امام حسین علیہ السلام بار بار کیوں کہہ رہے تھے کہ میں, یعنی عبداللہ ابن زبیر سے کہا کہ اگر میں مکے سے ایک بالش دور ہی قتل ہو جاؤں, شہید ہو جاؤں, تو وہ میرے لیے سب سے بہتر ہے. اگر ایک بالش سے دو بالش دور تر میں قتل ہو جاؤں تو وہ میرے لیے کیوں؟ کیونکہ جب اسماعیل اور ابراہیم خداوند عالم کے گھر کی حرمت کو پامال نہیں کرنے والے, اسے پاک رکھنے والے ہیں, تو وارث اسماعیل اور ابراہیم بھی کیا کرے گا؟ پاک رکھے گا. تبھی حرمت کہا کہ دو بالش کا, اگر میں فرات کے کنارے پہ مارا جاؤں تو وہ میرے لیے سب سے بہتر ہے, کیونکہ کعبے کی میں حرمت پامال نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ رسول کی حدیث بھی سنائی کہ ایک شخص ہوگا جو حرمت کعبہ کو پامال کرے گا, وہ خود ہی عبداللہ ابن زبیر تھے. بس
مولانا, آپ نے گناہ کا ظاہر حرمت ہے,
ہاں جی,
حرمت کا یہاں آپ نے کیا میننگ لیا؟
حرام حرام. گناہ یعنی مال کیا ہے؟ غصب کیا ہوا مال کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن باطن کیا ہے اس کا؟ بس ذہن میں رکھیے گا, گناہ کا ظاہر بھی ہے, گناہ کا باطن بھی ہے. جس طرح ہماری حقیقت کیا ہے, ایک روح ہی ہے, روح یعنی باطن ہمارا, جسم کیا ہے ہمارا, ظاہر ہے. ظاہری جسم کے لیے کیا ہے, یہ حرام ہے, اور باطن کے لیے کیا ہے, یہ آگ ہے. بس
اس کا انجام ایک طرح سے.
ہاں جی,
لیکن اس کے دو معنی ہیں نا, حرمت بھی اور حرام بھی دو معنی.
ہاں جی, ایک ہی. اب باطن, باطن آئے کہاں سے نظر, سوال یہ ہے کہ باطن نظر کہاں سے آئے, باطن کہاں سے نظر آئے, باطنی آنکھ کھلے کیسے. دیکھیں خداوند عالم نے ہمیں چار آنکھیں عطا کی ہیں. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں, ان اللہ آتا للانسان اربعت اعین, خداوند عالم نے انسان کو چار آنکھیں عطا کی ہیں. عینان, دو آنکھیں ایسی ہیں جس کے ذریعے وہ دین اور دنیا کے امور دیکھتا ہے, اور دو آنکھیں جس کے ذریعے وہ آسمان اور زمین کے ملکوت کو دیکھتا ہے, حقیقت آسمان اور زمین کو دیکھتا ہے. حقیقت آسمان اور زمین ہے کیا؟ اینما تولوا فثم وجه الله, جہاں نظر دوڑاؤ وہاں خدا کا چہرہ ہے. حقیقت آسمان اور زمین کیا ہے؟ ملکوت. یعنی انسان اگر گناہ کو دیکھے تو نظر کیا ہے اسے؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, تم جہنم کو دیکھ لو, آگ کو دیکھ لو. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنُ الْيَقِينِ, اس کے بعد اس آگ کو محسوس کرنے لگو, تمہارا جسم تمہارا روح محسوس کرنے لگے اس آگ کو. جس طرح ہمارا, ہم کسی ایسی محفل میں جائیں جسے ناپسند کرتے ہوں, آگ لگ جاتی ہماری, ہمیں آگ لگ جاتی ہے. کہاں؟ جسم میں صرف, نانا روح کو بھی آگ لگتی ہے. بس اسی طرح اگر انسان کہاں جائے, نیکی کی طرف جائے, تو جنت کو محسوس کرنے لگے, کہا میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, تو میرا معبود ہے. اور اگر دنیا اسے نجاست اس کی طرف بڑھنے لگے, تو اس نجاست کو طلاق دے دے, کہا میں نے تجھے تین دفعہ طلاق دے دی ہے کہ رجوع کرنے کی کوئی امید نہیں ہے. بس انسان کی آنکھ کھلے گی کیسے, یہ باطن آئے گا کیسے, یہ باطن کو دیکھے گا کیسے؟ باطن کو اس وقت دیکھے گا جب انسان حیات طیبہ پائے, حیات طیبہ انسان کو ملے. حیات طیبہ انسان کو, انسان اپنے دلوں کے اوپر شیطان کو سوار نہ ہونے دے. تبھی رسول کی حدیث ہے کہ اگر انسان بنی آدم کے دل پہ شیطان نہ منڈلاتا, بنی آدم کے دلوں پہ شیطان نہ منڈلاتے, تو یہ آسمان اور زمین کے ملکوت کو دیکھ لیتا, ملکوت آسمان اور زمین دیکھ لیتا. قرآن کریم نے بھی کہا ہے, یہ صرف روایت کی بات نہیں, قرآن کریم نے کہا ہے, افلم ينظروا ملکوت السماوات والارض, پس بھلا کیوں نہیں وہ دیکھتے آسمان اور زمین کے ملکوت کو. بس آسمان اور زمین کے ملکوت نظر آنے چاہیے تاکہ انسان جنت محسوس کرے, انسان جہنم کو محسوس کرے. یہ جنت اور جہنم محسوس کب ہوگی؟ جب حیات طیبہ ملے گی. حیات طیبہ آئے گی کیسے؟ کیسے؟ جب انسان کا قلب نورانی ہو, قلب پہ سوار شیطان نہ ہو. قلب پہ سوار, قلب میں ہونا کیا چاہیے؟ خداوند عالم, تبھی کہا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, القلب حرم اللہ, دل خداوند عالم کا گھر ہے, اور خداوند عالم کے علاوہ اور کسی کو اس گھر میں نہیں ہونا چاہیے. بس قلب, تبھی قرآن کریم نے سورہ روم کی آیت نمبر 7 نے کہا, وہ لوگ دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں, وہ لوگ دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں, اور آخرت سے وہ غافل ہیں. آخرت سے وہ کیا ہیں؟ غافل ہیں. بس راسخون فی العلم ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ انسان ظاہر اور باطن کو دیکھے. بس آیت نے کسے بتایا کہ کون ہے جو اس ظاہر کو بھی دیکھے, اس باطن کو بھی دیکھے, جو اس جہاں میں جہنم کو بھی دیکھ لے, جہنم کو بھی محسوس کر لے, جنت کو بھی محسوس کر لے. کون ہے؟ راسخون فی العلم. پس راسخون فی العلم ہونا بڑا ضروری ہے، یا راسخون فی العلم کا پیروکار ہو انسان، یا تو راسخون فی العلم میں سے ہو یا پیروکار راسخون فی العلم میں سے ہو. جب تک انسان اس دائرے میں نہیں آئے گا، پیروی میں نہیں آئے گا، تب تک وہ ظاہر اور باطن کا مشاہدہ نہیں کر سکتا. ٹھیک. اب وہ آیت میں آیا شدید، ہاں جی یہ آگے آیا، قدع بآل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب. غور سے دیکھیے گا اس آیت کو، آیت نمبر 11 کو. آیت نمبر 10 نے کہا کہ کن لوگوں کو رحمت خدا قیامت کے دن کام آنے والی نہیں؟ کافرین کو. کفر پانچ قسموں میں بیان کیا ہم نے کہ کفر کی پانچ قسمیں ہیں. یہاں مفہوم بتایا، یہاں آ کے مصداق بتایا، کون ہیں یہ کافر لوگ جنہیں رحمت خدا نے کوئی فائدہ نہیں دیا. یہاں آ کے مصداق بتایا، قدع بآل فرعون، جیسے آل فرعون کا حال ہوا، داب حال، جیسا داب حال ہوا آل فرعون کا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، نوح کو نہ ماننے والے، لوط کو نہ ماننے والے، ابراہیم کو نہ ماننے والے. کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. ہم نے کہا کہ جو آیات خدا کو جھٹلائے گویا وہ خدا کو جھٹلائے گا، جو آیات خدا کو جھٹلائے وہ خدا کی، ہاں جو خدا کی آیات کو جھٹلائے وہ خداوند عالم کو جھٹلائے گا. بس خداوند عالم کی آیات کا جھٹلانا مساوی ہے خداوند عالم کو جھٹلانے کا. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ لفظ اللہ کا دو دفعہ تکرار ہوا ہے، لفظ اللہ کا دو دفعہ تکرار ہوا ہے. فَأَخَذَ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، بس پکڑ لیا خداوند عالم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب، واللہ یا ان کے گناہوں کے ساتھ، یہاں با یا سببیہ ہے یا ساتھ کے معنی میں ہے، مصاحبت کے معنی میں ہے، یا سببیہ ہے یا مصاحبت کے معنی میں ہے. خداوند عالم نے انہیں پکڑ لیا ان کے گناہوں کے ساتھ یا سبب. واللہ شدید العقاب، اور خدا سخت عقاب دینے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے. شدید کسے بتاتا ہے؟ شدید کیفیت کو بتاتا ہے، کمیت کو نہیں بتاتا، کہ ان کے عذاب کی کیفیت بڑی سخت ہے. ہاں جی، کیفیت نہ کہ کمیت، مقدار نہیں بتا رہا بلکہ کیفیت، کیفیت بڑی سخت ہوگی. کیفیت کیا ہوگی؟ بڑی سخت ہوگی. اب فَأَخَذَ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اخذ کسے کہتے ہیں؟ اخذ کسی چیز کو شامل کرنا ضروری طور پہ. فَأَخَذَ اللَّهُ، بس خداوند عالم انہیں عذاب میں شامل کر دے گا ضروری طور پہ. آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ پکڑ لے گا خداوند عالم. شامل کرنا یعنی پکڑنا، ضروری طور پہ شامل کرنا انہیں عذاب میں. بس پکڑ لے گا، شامل کر دے گا خداوند عالم انہیں عذاب میں، سخت عذاب میں. ٹھیک. اب سوال یہ ہے کہ کذبو بھی آیت نہ کر دیا ہم نے، ذم سے مراد کیا ہے؟ ذنوب، ذنوب جمع ہے، ذم سے کیا مراد ہے؟ ذم یعنی گناہ. اب ذہن میں رکھیے گا، قرآن کریم میں یا روایات میں ایک آپ تقسیم سنتے ہیں گناہوں کی، گناہ کبیرہ ہے اور گناہ صغیرہ ہے. یہ کس لحاظ سے ہے؟ اگر گناہوں کی نسبت ایک دوسرے کی طرف دی جائے، گناہوں کی نسبت ایک دوسرے کی طرف دی جائے تو وہ کیا ہیں؟ صغیرہ اور کبیرہ ہیں. گناہوں کی نسبت ایک دوسرے کی طرف دی جائے تو وہ صغیرہ بھی ہیں اور کبیرہ بھی ہیں. اور اگر گناہ کی نسبت خداوند عالم کی طرف دی جائے تو وہ کبیرہ ہے، اس کے بعد کوئی صغیرہ کی صورتحال نہیں آتی. اگر نسبت دی جائے گناہ کی صغیرہ اور کبیرہ کی طرف، کم اور چھوٹے کی، کم اور زیادہ کی طرف، تو کبیرہ بھی ہیں اور صغیرہ بھی ہیں. اور اگر گناہ کی نسبت کہاں دی جائے؟ خداوند عالم کی طرف تو وہ صغیرہ بھی ہے, وہ صرف کبیرہ ہے صغیرہ نہیں. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں المذنب علی بصیرۃ غیر مستحق للعاف, وہ جو گناہ کرنے والا ہو اسے پتہ ہو کہ یہ گناہ ہے, اسے معلوم ہو کہ گناہ ہے, کہا کہ وہ معافی کا مستحق نہیں, وہ معافی کا مستحق نہیں, اسے شفاعت ملنے والی نہیں. بس جو انسان جانتا ہو کہ یہ اگرچہ کم تر گناہ ہے صغیرہ گناہ ہے لیکن کس کے مقابلے میں نکل رہا ہو, خداوند عالم کے مقابلے میں نکل رہا ہو, تو وہ انسان کبیرہ گناہ کرے گا, اگرچہ گناہوں کی ایک دوسرے کی طرف نسبت دی جائے تو وہ صغیرہ ہی ہو, اگر گناہوں کی ایک دوسرے کی طرف نسبت دی جائے تو وہ صغیرہ ہی کیوں نہ ہو, لیکن وہ خداوند عالم کی نسبت کیا ہوگا, کبیرہ ہوگا. ٹھیک, یہاں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا صغیرتن مع الاسرار ولا کبیرتن مع کبیرتن مع الاستغفار. صغیرہ نہیں رہتا جب انسان بار بار اسے بجا لائے, صغیرہ نہیں رہتا جب انسان اسے بار بار بجا لائے, اور کبیرہ نہیں رہتا جب انسان استغفار کر لے, طلب مغفرت کر لے. مغفرت چاہے حق پختی توبہ کر لے انسان, تو وہ انسان کا جو گناہ ہے وہ کبیرہ نہیں رہتا بلکہ کبیرہ سے وہ صغیرہ بن جاتا ہے. بس انسان جب گناہ کرنے نکلتا ہے, تو وہ دیکھ لے کہ کس کے مقابلے میں, بصیرت کی بنا پہ نکلتا ہے یا نہ جانتے ہوئے نکلتا ہے. نہ جانتے ہوئے نکلے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر بصیرت کی بنا پہ نکلے, جانتا ہے کہ خداوند عالم کی نافرمانی ہے, تو پھر وہ گناہ کبیرہ ہوگا نہ کہ صغیرہ ہوگا. اب گناہ ہم نے کرنا ہے, انجام کیا ہوگا؟ انجام ہمارا ملاقات خدا ہے. اب یہ ملاقات یا تو جہنم کی صورت میں ہے یا جنت کی صورت میں ہے, سب کا انجام ملاقات ہے. بس ہے کہ انسان جمال خدا سے جا کے ملتا ہے یا جلال خدا سے جا کے ملتا ہے. جہنم یعنی جلال خدا, جہنم یعنی جلال خدا, جنت یعنی جمال خدا. بس جب انسان نے ملاقات کرنی ہی ہے تو کرے کس سے؟ جمال سے جا کے ملے. کیوں؟ کیونکہ ماننے والا اس کا ہے جس نے جمال کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا. جناب زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ما رأیت الا جمیلا, میں نے جمال خدا کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا. بس انسان نے ملنا ہی ہے خداوند عالم سے, تو ملے کس سے؟ نہ جلال سے بلکہ کس سے ملے؟ جمال سے ملے. بس انسان کا وطن عرفانی کیا ہے؟ وطن کہاں ہے؟ کہاں جانا ہے اس نے؟ کہاں کس سے ملاقات کرنی ہے؟ خداوند عالم سے. بس فرق کرتا ہے کہ یہ اس پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ جا کے ملتا کس سے ہے, جمال سے ملتا ہے یا جلال سے ملتا ہے. تبھی قرآن کریم نے کہا, سورہ انشقاق کی آیت ہے, یا ایہا الانسان, اے انسان تو رواں دواں ہے اپنے رب کی جانب, قدحن فملاقی, رواں دوا ہے اپنے رب کی جانب تاکہ تو اس سے ملاقات کرے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطاہرین.